أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا له الفداء. اما بعد، ہماری گفتگو مسئلہ امامت میں چل رہی ہے، اس میں چند مہم نکات آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے ہیں. ہماری گفتگو یہاں تک آ کر پہنچی ہے کہ امامت کے اندر، مسئلہ امامت میں شیعہ و سنی میں کیا اختلاف ہے. امامت بعد از پیغمبر یہ مسئلہ شروع ہوا کہ پیغمبر کے بعد کون پیغمبر کا جانشین بنے گا. اس کے اندر اختلاف ہوا سنی و شیعہ کے اندر، یا یوں کہوں بہتر ہے کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا کہ پیغمبر کے بعد جانشین کون ہونا چاہیے. اور اسی مسئلے کی وجہ سے پھر دو فرقے وجود میں آئے، ایک کو شیعہ کا نام دیا گیا اور ایک کو اہل سنت کا نام دیا گیا. اہل سنت قائل ہیں کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کا جانشین خلیفہ اول ہے، اور شیعہ کا موقف و نقطہ نظر یہ ہے کہ پیغمبر کا جانشین علی علیہ السلام ہے. آج جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ کہ قبل اس کے کہ ہم یہ تحقیق کریں اور دلیلیں ذکر کریں کہ حق کس کے ساتھ ہے، آیا واقعاً پیغمبر کا جانشین خلیفہ اول تھا یا امام علی علیہ السلام تھے، اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ایک مطلب واضح کرنا ضروری ہے کہ اصل میں اختلاف تھا کیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ اختلاف فقط یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد حکومت کون کرے گا، حاکم کون بنے گا. شیعہ نے کہا کہ پیغمبر کے بعد اس امت اسلامیہ کا حاکم علی علیہ السلام ہے، اور اہل سنت نے کہا کہ حاکم خلیفہ اول ہے. اگر ہم اس کو درست فرض کریں کہ واقعاً اختلاف یہ تھا، تو پھر حق اوصاف امام کے اندر اہل سنت کے ذات ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اہل سنت قائل ہیں کہ امام جو بعد از پیغمبر ہوگا اس کا نہ افضل ہونا ضروری ہے، نہ معصوم ہونا ضروری ہے، نہ علم الہی کا حامل ہونا ضروری ہے، بلکہ وہ جس طریقے سے بھی مسند خلافت پر بیٹھ جائے وہ حاکم ہوگا اور امت کے اوپر اس کی پیروی کرنا لازم ہوگا. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصل حقیقت یہ نہیں تھی، سوال یہ نہیں اٹھا تھا پیغمبر کے بعد کہ پیغمبر کے بعد امت اسلامیہ کا حاکم کون بنے گا، یہ سوال نہیں اٹھا تھا. بلکہ حقیقت میں سوال یہ تھا کہ پیغمبر کے بعد ہم دین کس سے اخذ کریں. اگر دین کے اندر کوئی اختلاف ہو جائے، مثلا اگر ایک آیت موجود ہے اس کی تفسیر کے اندر اگر اختلاف ہو جائے صحابہ کے درمیان یا دوسرے لوگوں کے درمیان، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا محور کون ہے؟ فصل الخطاب کون ہے؟ کون ایسی شخصیت ہے پیغمبر کے بعد کہ جو تمام اختلافات کا حل ہے، چاہے وہ دین کے اندر ہوں، چاہے وہ دنیا کے اندر ہوں؟ یعنی وہی جو پچھلے کسی ایک درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امامت کے چند مراتب ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ مرجعیت دینی ہے، وہ یہاں پر اب اگر وہ درس آپ کی ذہن کے اندر موجود ہو تو یہاں مطلب آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ دین ہم نے کس سے اخذ کرنا ہے، کون ہے حافظ دین و شریعت پیغمبر کے بعد؟ کیونکہ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین خاتم ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین نئی شریعت نے نہیں آنا، اس دین نے قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے باقی رہنا ہے. اب پیغمبر کی عمر تو کم تھی، پیغمبر جب اپنے دور میں رہے، اس دین کو ابلاغ کیا، اس دین کی تفسیر کی، اس دین کی حفاظت کی، اس دین کو اجرا بھی کیا، یعنی یہ چار مرتبے اور چار جو وظیفے ہیں پیغمبر نے ادا کیے اپنے اس دور کے اندر، دور نبوت کے اندر. تو اب جب پیغمبر چلے گئے ہیں، نبوت کے علاوہ جو باقی چند مقام ہیں، اس میں کون جانشین بنے گا پیغمبر کا؟ مثلا چار مرتبے آپ کی خدمت میں گنوائے ہیں، ایک ابلاغ دین کہ وحی کو حاصل کرے اور پھر اس وحی کو لوگوں تک پہنچائے، تفسیر دین و تبیین دین، چونکہ قرآن کے اندر کلیات ذکر ہوتی تھیں، مثلا قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، اب یہ مجمل نقل ہوا ہے، تفصیل نہیں ہے اس کے اندر، کلی طور پر فقط ذکر کیا گیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے نماز کیسے پڑھیں، اس کی شرائط کیا ہے؟ اس کو پیغمبر نے تبیین کیا ہے، اور آیات کی مراد کیا ہے خدا کی ان آیات کے اندر، اس کو پیغمبر نے تفسیر کیا ہے. پس تبیین دین و تفسیر دین، یہ کام بھی پیغمبر نے ادا کیا ہے. تیسرا، حافظ دین تھے، حافظ دین و شریعت تھے، یعنی اگر کوئی منحرف شخص دین کو منحرف کرنا چاہتا ہو، تحریف کرنا چاہتا ہو، اس کے اندر پیغمبر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اگر کہ دین کی کسی تفسیر کے اندر اختلاف ہو جاتا تو پیغمبر کے پاس آ کر اس مسئلے کو حل کر لیتے تھے، فصل الخطاب سمجھتے تھے، حجت تھا قول پیغمبر کا، وہ جو کہہ دیتے تھے وہ حق ہوتا تھا. یعنی اگر کہہ دیتے فلانے کی جو فہم ہے وہ درست ہے آیت کے اندر اور فلانے کی غلط ہے، تو ایسے ہی ہوتا تھا، وہ درست قرار پاتا تھا اور وہ دوسرا غلط قرار پاتا تھا. بس حافظ شریعت بھی تھے پیغمبر. چوتھا، اجرا بھی کیا دین کو، جب مدینہ میں گئے تو حکومت تشکیل دی، دین و شریعت و اسلام کے جو اجتماعی امور تھے ان کو اجرا کیا، حکومت قائم کی، قانون نافذ کیا، یہ سارے کام پیغمبر نے ادا کیے. اب پیغمبر کے بعد ابلاغ دین والا کام تو ختم ہو گیا، چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت کے قائل ہیں ہم، ہمارے نبی خاتم تھے، بس وحی کو حاصل کر کے دین، اس وحی کا ابلاغ کرنا، یہ ختم ہو چکا ہے مرحلہ. پیچھے چند مرحلے جو ہیں وہ اپنی جگہ باقی ہیں، اس میں تبیین دین و تفسیر دین ہے، اس میں حافظ دین ہے ہونا ہے، اس میں اجراء دین بھی ہونا ہے. سوال یہاں پر اب یہ اٹھا تھا اس وقت کہ پیغمبر کے بعد ان چند امور کے اندر کون جانشین ہے ان امور کو اجرا کرنے کے لیے پیغمبر کا؟ اگر اس طریقے سے آئیں تو پھر حق اوصاف امام کے اندر تشیع کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے جب دین کی تشریح کرنی ہے، تفسیر کرنی ہے و تبیین کرنی ہے، تو تمام دین کا عالم ہونا چاہیے اس کو. यानी जो मनसबे खिलाफत व इमामत पर बैठेगा आएगा, उसके लिए पास जरूरी है कि दीन के अंदर आलम होना चाहिए, क्योंकि उसने दीन की तफसीर करनी है और दीन के इख्तलाफ का हल का मरकज बनना है, उसने बस आलम होना चाहिए उसको। हाफिज दीन भी उसी तरह तरीके से बनेगा कि जब दीन का आलम होगा, जब अफजल होगा सिफात के अंदर, इल्म के अंदर, शुजाअत रखता होगा जो मुनहरिफ लोग हैं उनके सामने मुकावमत कर सकता होगा, बस शुजाअत का होना भी जरूरी है, इल्म वसी का होना भी जरूरी है। इजराए दीन का मरहला जब आएगा, क्योंकि उसने कानून को नाफिज भी करना है, बस हाकिम हकीकत में वही कहलाएगा। बस हुकूमत एक शोबा होगा इमाम का कि जो खलीफा बन रहा है पैगंबर के बाद, ना ये कि हमारा इख्तलाफ असासी तरीन इस बात के अंदर है कि हाकिम कौन है, आया अली है या खलीफा अव्वल है, इसके अंदर इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ हमारा ये है कि दीन का हाफिज, दीन का मुबय्यिन व मुफस्सिर कौन है, यानी नतीजा खुलासा अगर किया जाए वो ये कि हमने दीन किस से अख्ज करना है, मरजे दीनी हमारा पैगंबर के बाद कौन है, ये असल में इख्तलाफ है। और इसी से फिर मुख्तलिफ नतीजे निकलते हैं कि इंशाअल्लाह वो बाद में आपकी खिदमत में अर्ज होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।